بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. وعن أبي العباس سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال علي بن أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله ويشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه، إلى آخر الحديث. محترم بزرگوں، دوستو، پچھلے ہفتے اسی حدیث کے اوپر ہم کلام کر رہے تھے، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اس حدیث پاک کے اندر غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے، غزوہ خیبر کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ بڑے بڑے جو اشارات تھے اس کو بیان کیا تھا، کچھ اہم کڑیاں اس واقعے کی، خیبر کی، وہ بیان کی تھی، صحابہ کی شہادت کی ایک دو واقعے بیان کیے تھے، اور بتایا تھا کہ جو غزوہ خیبر کے اندر جو قلعہ تھا ایک، اس کے اندر تو سارے قلعے مسلمانوں نے فتح کیے، خیبر جگہ ہی قلعوں کی ہے، یہودیوں کا وہ علاقہ ہے تھا اس زمانے میں، تو مسلمانوں نے وہ سارے قلعے فتح کر لیے تھے، ایک قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے انسان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، لشکر کا جھنڈا، فلاگ جو ہوتا ہے، کہ ایسے انسان کے ہاتھ میں وہ دوں گا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، گویا کہ جس کو یہ فلاگ ملنے والا ہو وہ اس کو گویا کہ نبی علیہ السلام اور اللہ اس کے رسول کی محبت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، کہ گارنٹیڈ یہ اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ مناسبت پیدا کرنے کے لیے سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رات گزارتے رہے، ہم نے رات اس طرح گزاری ہے کہ سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے، سوچتے سوچتے ہم نے رات گزاری، نیند بھی نہیں آئی، یہ کس کو ملے گا؟ اور ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ مجھے مل جائے، اس لیے نہیں کہ نام و نمود ہو جائے کہ مجھے یہ جھنڈا دیا، اس لیے نہیں، یہ اس لیے تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ ہمارے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، ہم اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی محبت ہم کو مل جائے، یہ تمنا میں سارے صحابی سارے جو وہاں پر تھے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ مجھے ملے مجھے ملے. نبی علیہ السلام کو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. اسی لیے صبح جب صبح ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ تو حضرت علی کو کہا کہ اللہ کے حبیب ان کی آنکھوں میں درد ہے, ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے, آشوب چسم ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آنکھ آنا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو بلاؤ. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت مند ہو گئے, ان کی آنکھ اچھی ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص نسبت تھی. نبی علیہ السلام کے داماد بھی تھے, نبی کے داماد بھی ہے اور کزن بھی ہے اور نبی کے خاندان سے ہیں. اسی لیے ایک روایت میں نے پڑھی غزوہ تبوک کے لیے جب نبی علیہ السلام نکلے, غزوہ تبوک تو اخیر اخیر میں ہوا ہے, بیٹل آف تبوک, اور تبوک تو کافی دور جانا تھا بالکل, تو بالکل شام کی بارڈر کے اوپر. وہاں ان کو پتا چلا کہ کچھ رومیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے تیاری کر رہا ہے, محاذرائی کر رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اقدام کرنے کا ارادہ کیا تھا. تو غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام حضرت علی کو نہیں لے گئے, حالانکہ اس میں نبی علیہ السلام نے اعلان کروایا تھا کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہے, سب کو چلنا ہے. سورہ برات جو ہے دسویں پارے کی سورۃ التوبہ جو ہے, اس میں یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. منافقین آتے ہیں کیونکہ اب تو نبی نے اعلان کیا ہے کہ سب کو چلنا ہے, کوئی پیچھے نہیں رہ سکتا. اب منافقین کو ڈر ہو گیا کہ یہ تو آرڈر آ گیا ہے. پہلے ساری بیٹل کے اندر آپشن ہوتا تھا, جس کو جس کے پاس تیاری ہے وہ چلے, یہاں سب کو چلنا ہے, کوئی پیچھے نہ رہے. تو منافقین کو ڈر لگنے لگا کہ اب پیچھے رہیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے کیوں رہ رہا ہے. پیچھے رہنے والے یا تو بیمار تھے, یعنی جو اس بیٹل کے اندر شریک نہیں ہوئے, بیمار لوگ تھے, ڈسیبل تھے, عورتیں تھیں جن کو نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ بھائی اگر تم نہیں آنا چاہو تو تم رہ سکتے. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف, اسی کی طرف. تو حضرت علی کو بھی نبی علیہ السلام نے پیچھے چھوڑا تھا کہ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی عادت تھی, نبی علیہ السلام کی کیا تھی؟ عادت تھی, جہاں بھی جاتے تھے اپنا نائب پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے تاکہ مدینہ خالی نہ پڑ جائے. کوئی ایک رولر ہو وہاں پر, کوئی ایک امیر ہو کہ ان کی اصل امیر کی ایبسنس کے اندر وہاں کا نظام جو ہے وہ کیا کرتا رہے, کنٹرول کرتا رہے, اس کو لک آفٹر کرے. تو حضرت علی نہیں گئے تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کو رکھا تھا پیچھے کہ آپ مدینہ کی حفاظت کیجئے, کیونکہ سارے لوگ جا رہے ہیں تو کوئی آدمی پیچھے چاہیے کہ کوئی دشمن نہ آ جائے, یا کہ کسی ایمرجنسی میں کسی کی ضرورت پڑ جائے کوئی فیصلہ لینے کی. تو امیر کا ڈیپیوٹی ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے, ڈیسیجن لے سکتا ہے. اب لوگ کیا کرنے لگے, حضرت علی جب نہیں گئے نا پیچھے رہ گئے, تو لوگوں نے حضرت علی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی, لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ تم کو پیچھے چھوڑ دیا, تم کیپیبل نہیں ہو, تمہارے پاس صلاحیت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. اور اتنا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ انسان ہے جس نے خیبر کے دروازے کو ہاتھ میں اٹھا کر لوگوں سے لڑائی کی ہے, جس کے متعلق آیا ہے کہ 40 آدمی نے بعد میں اس کو منہ کرنا چاہا تو نہیں منہ کر سکے, ایک روایت میں 70 آدمی 70 آدمی مل کر اس کو منہ کرنا چاہے تو نہیں منہ, اور اس دروازے کو حضرت علی نے اکیلے اٹھایا ہے. تو ایسا انسان انکیپیبل ہوگا؟ لیکن منافقین کا کام ہی یہی تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا غصہ کہ لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے, تلوار لی, آرمس لیے اپنے اشارے اور شیل وغیرہ لی, اور چونکہ ابھی مسلمانوں کا لشکر نکلا ہی تھا, کچھ ہی دن ہوئے تھے, تو مدینہ کے 10-15 مائل کے فاصلے پر ہی تھے یہ لوگ, تو وہاں نبی علیہ السلام کو جا کر مل گئے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دیکھا تو کہا کہ میں نے تو تم کو وہاں رہنے کے لیے کہا تھا کہ اللہ کے حبیب ایسے لوگ باتیں کر رہے تھے اور مجھ سے رہا نہیں گیا, مجھ سے رہا نہیں گیا, میں بھی تیار ہو کے آ گیا, چونکہ غیرت مند تھے نا. تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا, ایک جملہ فرمایا, وہ جملہ کیا فرمایا کہ علی تمہارا تعلق میرے ساتھ ایسا ہے, تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کیا فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسا کہ ہارون علیہ السلام کس کے لیے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. کیا مطلب؟ اب اس جملے کو سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو ایک اور بات بتانی پڑی کہ تمہارا تعلق میرے ساتھ ایسا ہی ہے, تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسا کہ کس کا تعلق تھا؟ حضرت ہارون کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جب فرعون غرق ہو گیا, فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈراؤن کر دیا, محض اپنے فضل سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے, انہوں نے سوچا کہ اب جو بڑی آفت تھی وہ تو کیا ہو گئی, ختم ہو گئی, تکلیف ختم ہو گئی. اب انشاءاللہ ہمارے پاس خوشیاں ہیں, راحت ہے, تو کم از کم ہمارے پاس کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے, کوئی شریعت ہونی چاہیے, اللہ کا کوئی, اللہ کی طرف سے کوئی کیا ہونی چاہیے, گائیڈ لائن ہونی چاہیے, کوئی شریعت, کوئی اصول, کوئی پرنسپل, کوئی فنڈامنٹل ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کے اکارڈنگ ہم لوگ اپنی زندگی کو گزاریں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اپنے پاس. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها, تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ آؤ ہمارے پاس آ کر اعتکاف کرو, ہمارے پاس آ کر کیا کرو؟ اعتکاف کرو. کوہ طور پر جا کر اعتکاف کروایا اللہ نے. تو پہلے کہا کہ 30 راتیں, پھر 30 کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 کا اور اضافہ کر دیا, کہا کہ اب 40. 30 لیلتا واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلہ, 40 راتیں, پہلے 30 پھر اللہ نے 40 کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کے پاس سے گئے کہ میں جا رہا ہوں, تم لوگوں کو شریعت چاہیے ہیں, پرنسپل چاہیے ہیں, میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں کوہ طور کے اوپر پرنسپل لینے کے لیے, تورات لینے کے لیے, تو میں 30 دن کے بعد آؤں گا, شرارت مت کرنا, مستی مت کرنا, میں جا رہا ہوں. لیکن پھر 30 کے بعد اللہ نے کتنے کر دی؟ 40 کر دی. تو اب سوال ہوگا کہ پہلے ہی 40 کہتے تھے, بس جب اللہ کے علم میں 40 تھا تو پہلے ہی مرتبہ کتنی کہہ دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے؟ 40 کہہ دی جاتی ہے, لیکن اللہ نے 40 نہیں کہا, پہلے 30 کہا پھر 40 کیا. تو اس میں اشارہ ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے تسہیل کی طرف, تدریج کی طرف, کہ جب آپ کسی کو کوئی ٹاسک دو نا, کوئی نیا انسان ہو, جب اس کو ہیز گیون سم ٹاسک, کوئی کام دیا جائے نا اس کو, تو کہا کہ پہلی مرتبہ اس کو اتنا کام نہ دے دو کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے کہ یار یہ مشکل ہے, ویری ہارڈ, ڈیفیکلٹ, میں نہیں کر سکتا. تو کہا کہ جب کسی کو کام دو نا, تو کہا کہ کام دو تو تھوڑا دو پہلے, تاکہ اس کی تھوڑی اس کی ہمت بنے, آئی تھنک آئی کین مینج, میں کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو پہلے 40 نہیں کہا, کہا کہ 30 دن آ جاؤ. تب دیکھا کہ اب اللہ کے پاس جانا ہے, پھر اللہ نے سلولی سلولی کیا, گریجولی کہا کہ اب 40 پورے کرو. بات سنا رہی ہے, ایک وجہ تو علماء نے یہ لکھی ہے, ایک مفسرین نے ایک وجہ اور عجیب لکھی ہے کہ بھائی اگر آپ مینیجر ہو, آپ کسی کمپنی کے بڑے ہو, کسی مدرسے کے ہو, یا کسی ٹیچر ہو, یا کچھ بھی ہو, آپ نے کسی کو کام دیا ہے, آپ نے کسی کو کیا دیا ہے, کوئی ٹاسک دیا ہے, کوئی کام دیا ہے کہ بھائی اتنے دن میں یہ کام کر کے لانا ہے, اس بیچارے نے پوری کوشش کی, ہی ہیز ڈن ماشاء اللہ جتنی بھی کوشش کرتا کر سکتا تھا, ہی ٹرائی ہز بیسٹ, لیکن وہ نہیں کر سکا. تو اس آیت کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے, روشنی ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور کیا دینا چاہیے, ٹائم دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کا ایک ٹاسک دیا تھا کہ 30 دن میں روزے رکھنے ہیں, 30 دن میرے پاس آنا ہے, اعتکاف کرنا ہے. تو اب 30 دن کے بعد اللہ نے دیکھا کہ وہ کیفیت جو پیدا ہونی چاہیے وہ ابھی وہ لیول آیا نہیں ہے, وہ لیول آیا. بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا 40 دن کے لیے, 30 دن کے لیے پہلے, پھر 40 دن, لیکن وہ 30 دن روزے کے ساتھ اور بغیر افطاری کے. 30 روزے, 30 دن کا اعتکاف رکھنا ہے, بیٹھنا ہے بغیر روزے کے, روزے کے ساتھ لیکن افطاری نہیں ہوئی 30 دن. تو اب کیا ہوا کہ 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھوکے تھے. اب 30 دن کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی تھی تو 30 دن کے بعد انہوں نے افطاری کی, افطاری کے بعد انہوں نے مسواک کر لیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام آئے کہ 30 دن کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کے بھوکے رہنے کی وجہ سے ان کے معدے سے جو خوشبو ایک رائحہ نکل رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھی, موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا اور اس کو ختم کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی 3 دن آپ 10 دن ایکسٹرا اور دینے پڑیں گے تاکہ وہ خوشبو وہ کیفیت پھر پیدا ہو جائے. اللہ کو یہ خوشبو اتنی پسند ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے رمضان میں مسواک نہیں کرنا چاہیے. نہیں, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی. ہماری شریعت میں تو حدیث میں ترغیب آئی ہے کہ انسان مسواک کو سنت کے طور پر کبھی بھی استعمال کر سکتا ہے, کبھی بھی استعمال کر سکتا ہے, اس کی فضیلت آئی. اور ایک بات یہاں پر اور بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, 40 لیلہ, 40 راتیں, 40 دن نہیں فرمائے, 40 راتیں فرمائے. 40 راتیں کیوں فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ہمارے یہاں اسلامک تاریخ جو ہے کب بدلتی ہے؟ رات میں بدلتی ہے, دن میں نہیں. اسلامی تاریخ کو کنسیڈر کیا جائے گا رات کے حساب سے, مغرب کے بعد سے تاریخ شروع ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 40 لیلہ فرمائے. اور پھر 40 راتیں, 40 راتیں. اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں 40 اللہ نے اس لیے دی کہ 40 کا جو عمل ہے, 40 کا جو عدد ہے نا, انسان کے باطل کی, باطن کی, اسپرچل جو انسان کا باطن ہے اس کی اصلاح کے اندر 40 کی عدد کو کیا ہے, بہت دخل ہے, امپیکٹ ہے. اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو حکمت سے بھر دے گا, اس کے سینے کے, اس کے قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے جاری کرے گا. تو یہ 40 دن کی جو تشکیل کی جاتی ہے نا, اس لیے کہ انسان 40 دن اخلاص کے ساتھ عمل کر کے آئے تو یہ جو نبی حدیث میں جو فضیلت آئی ہے وہ اس کو مل جائے. اور 40 دن کو امپیکٹ ہے, دخل ہے کہ 40 دن میں کیا ہوتی ہے, چیزیں نارملی بدل جاتی ہیں. اسی لیے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایوری 40 ڈیز میں اس میں کیا آتا ہے, چینجنگ ہوتی ہے. جس نے اللہ تعالیٰ نے کتنے بلائے, 40. خیر, مجھے تو وہ بات آپ کو بتانی ہے جو حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون کس کے لیے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے بلایا تو کوہ طور کے اوپر, اور کوہ طور کے اوپر جا رہے تھے تو کوہ طور کے اوپر جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین, کہ اے موسیٰ, اے ہارون, میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں, میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں, تو میرے, میں جب جا رہا ہوں تو میری ایبسنس کے اندر تم میرے کیا ہو, ڈیپیوٹی ہو. وقال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی, تم میرے خلیفہ ہو, میری ایبسنس کے اندر تم میرے کیا ہو, خلیفہ ہو, میں نے تم کو اپوائنٹ کیا ہے اپنی خلافت کے لیے. اور خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے, جو ڈیپیوٹی ہوتا ہے وہ اصل کے برابر ہوتا ہے. جب ڈیپیوٹی نہیں ہے تو ڈیپیوٹی نے اپنے سارے پاورز کس کو دیے ہیں, اصل نہیں ہے تو اپنے پاورز کس کو دیے ہیں, ڈیپیوٹی کو دیے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈیپیوٹی کس کو بنایا, حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا, اپنے بھائی کو. اور صرف ڈیپیوٹی بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ بھائی میں جا رہا ہوں, ذرا دیکھ لینا. قرآن کی تعلیمات کیا ہے, قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی بڑا انسان ہو, کوئی مینیجر ہو, کوئی پرنسپل ہو, یا ہے کہ کوئی ٹرسٹی ہو, یا ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ ہو, یا ہے کہ کوئی امام ہو, کہ وہ جائے تو جب اپنی ذمہ داری کسی کو اپنا ڈیپیوٹی بنا کر جائے تو اس کو انڈرسٹینڈ کر کے کرا کے جائے کہ تجھے کیا کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں کہیں کہ بھائی تم سنبھال لینا, لیکن اس کو کچھ پتا ہی نہیں کہ کیا سنبھالنا ہے. اگین موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ڈیپیوٹی بنا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, وہ اصل ہے, ان کو نصیحت بھی کر رہے ہیں ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ اپنی بھی اصلاح کرنا اور جن کے لیے میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں نا ان کی بھی اصلاح کرنا، ان کی بھی لک آفٹر کرنا. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جو فساد کرنے والے جو ہیں ان کے راستے پر مت چلنا. نبی تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، ہارون علیہ السلام تو نبی تھے نا اللہ کے، ہارون تو اللہ کے نبی تھے، وہ نبی تو کر ہی نہیں سکتا. یعنی کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ جو فساد کرنے والے لوگ ہیں نا ان کا حوصلہ بڑھے، ان کو انکریجمنٹ ملے. یہ تعلیم ہم کو ملتی. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا، کس کو؟ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ بنایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو اپنی افسر میں کس کو خلیفہ بنا کر گئے تھے؟ ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے تھے. تو میں مدینے سے جا رہا ہوں تو میں تم کو اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، یا تمہاری ڈیوٹی وہی ہوگی تاکہ تم وہاں فیصلے کر سکو، لوگوں کی حفاظت کر سکو، لوگوں کے امور کو، ان کے کام کاج کو انجام دے سکو، یہ تمہارا کام ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے اس قدر محبت، اس قدر انسیت، اس قدر محبت تھی. اور نبی علیہ السلام جب بھی جاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی جاتے تھے تو مدینہ کو خالی چھوڑ کر نہیں جاتے تھے. اپنے پیچھے کسی کو کیا بنا کر جاتے تھے؟ امیر بنا کر جاتے تھے. تو یہی کام ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا اگر کوئی امیر یہاں سے جائے، چاہے وہ تبلیغ جماعت کا امیر ہو، تو جانے کے بعد کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر جائے کہ اگر بعد میں میرے جانے کے بعد دوسری جماعتیں آئیں تو ان کی نصرت کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہو کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کو روٹ کہاں جانا ہے، ان کو کیا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی جماعت آئے اور کہے کہ بھائی امیر صاحب تو گئے ہوئے، تو امیر صاحب نے کسی کو اپنا نائب بنایا ہے؟ نہیں، نائب بنا کے جائے اپنے پیچھے. یہ قرآن کی تعلیم ہے. یہ کس کی تعلیم ہے؟ قرآن کی تعلیم. اور جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اپنا ڈیپیوٹی بنا کر، اب کیا ہوا؟ وہ تو کتنے دن کہہ کر گئے تھے؟ 30. اب 30 دن ہو گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں، موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. تو یہ لوگ تو جلد بازی میں پڑ گئے کہ یار موسیٰ علیہ السلام تو 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، ابھی آئے نہیں، ایسا لگتا ہے آنے والے نہیں ہیں. اب ان کو موقع مل گیا، ان کو شرح سوجی. ان کی قوم کا ایک آدمی تھا سامری، یہودی سامری تھا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں ہیں. تو وہ چودھری تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے، وہ اپنی قوم کا بڑا تھا. تو اس نے کیا کیا، لوگوں سے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس فرعون کی قوم کے ان کی عورتوں کے کچھ زیورات ہے، جولری ہے، جو تم نے ان کے پاس یوز کرنے کے لیے لیے تھے، اس کو یوز کرنے کے لیے لیے تھے، وہ تم نے یوز کرنے کے لیے لیے تھے، ٹیمپرری یوز کے لیے لیے تھے، وہ تمہارے تو نہیں ہو گئے، یہ تو ان کے ہیں. اب وہ مر گئے، وہ تو ڈوب گئے سارے، کہ اللہ نے سب کو ڈبو دیا ہوتا، سارے ڈراؤن ہو گئے تھے. اب تم ان کو کیسے واپس کرو گے؟ تم استعمال نہیں کر سکتے، واپس بھی نہیں کر سکتے. تو ایسا کرو کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مجھے دو، مجھے دو. اور سارے اس نے جولری کلیکٹ کر کے اس نے کیا بنایا؟ بچڑا بنایا. اب اس بچڑے کے اندر اس نے کیا کیا تھا؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ان کی سواری کے نشانات پڑتے تھے نا، تو ان کی سواری کے جو نشانات پڑتے تھے، ان کے جو کھر، اس کے جو سٹیپس ہوتے تھے، تو وہاں اس مٹی کے اندر اللہ نے ایک خاصیت رکھی تھی کہ وہ مٹی چیزوں کو کیا کر دیتی تھی؟ الائیو کر دیتی تھی. اس کے اندر وہ ایسا امپیکٹ تھا، اس کے اندر ایسا افیکٹ تھا. تو جب اس نے کیا کیا، وہ سارے لوگوں کی جولری کو جب وہ کیا کر رہا تھا، اس کو اس کو کیا کر رہا تھا، پگھلا رہا تھا، اس کو میلٹ کر رہا تھا، تو اس نے وہ مٹی اس کے اندر ملا دی، جہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کی جو مٹی تھی ان کی سواری کی تھی، وہ ملا دی. اب وہ جو ملا دی، تو جیسے ہی اس نے بنایا ہے بچڑا، کاؤ بنائی ہے اس نے، اب چونکہ وہ مٹی اس کے اندر ملی تھی، وہ بچڑا کیا ہو گیا؟ زندہ. وہ لوگوں کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو وہاں تلاش کرنے گئے، اللہ تو یہاں پر ہے. یہاں سے یہ گائے کی پرستش شروع ہوئی. موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اپنے بھائی کے، انہوں نے اکاؤنٹیبل یہ کی ہے بئس ما خلفتمونی من بعدی. موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے برابر لک آفٹر نہیں کی ان کی، یہ لوگ تو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یہ تو اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ مجھے بھی مار ڈالتے. خیر یہ بات دوسری طرف ہو جائے گی لمبی, چونکہ بات شروع ہو گئی تو میں نے اس کو آخر تک پہنچا دیا. تو یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اپنا کیا بنا کر ڈیپیوٹی بنا کر گئے تھے, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ڈیپیوٹی بنا کر گئے, تو ڈیپیوٹی انسان کیسے انسان کو بنائے گا جس کے اندر کوئی صلاحیت ہوگی, جس کے اندر کوئی کیپیسٹی ہوگی, جو بن سکتا ہے, جس کے اندر استعداد ہو. کسی اہرے گہرے نٹھو کھیرے گئے تو انسان نہیں کھڑا کر دے گا نا بھائی, نہیں کر سکتا ہے انسان, ذمہ داری کا کام ہے. تو ذمہ داری ایسے انسان کو دی جائے گی جس کے اوپر آپ کو فلی ٹرسٹ ہو. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کے اوپر بھروسہ تھا, حضرت علی کے اوپر کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھروسہ تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقال یا علی یا رسول اللہ, ہاں اچھا, تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک, حدیث وہیں سے میں واپس شروع کر رہا ہوں جہاں سے پچھلے ہفتے ہم نے چھوڑی تھی. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں کے اوپر لگا دیا, فبریہ, تو کہا کہ وہ بالکل شفایاب ہو گئے, اچھے ہو گئے, کالم یکن بھی وجع, گویا کہ ان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. یہ نبی السلام کا معجزہ تھا, نبی السلام کا کیا تھا بھائی, معجزہ تھا. فاعطاہ الرایہ, نبی السلام نے ان کو زندہ دیا. اب دیکھیے, چونکہ یہ باب آپ کو یہ بھی چیز یاد رکھنی ہے کہ باب ہمارا کون سا چل رہا ہے, کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا, خیر کی طرف بلانا اور خیر سے بلانا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے کہ جب انسان کوئی بات حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہتا ہے نا, تو اس کا امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. تین انگریڈینٹ بتائے انہوں نے, حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے. اگر میری بات کا کوئی غلط اثر ہوا, میں نے کوئی بات کہی, ہم نے کوئی بات کہی اور اس کا کوئی غلط اثر ہوا ہے, اس سے فساد پھیلا ہے, تو آپ جب اس کو چیک کریں گے نا, تو ون آف دا تھری انگریڈینٹس کیا ہوگا, مسنگ ہوگا. ون آف دا تھری انگریڈینٹس کیا ہوگی, ان میں سے کوئی مسنگ ہوگا. یا تو بات حق نہیں ہوگی, بات حق ہے لیکن کہنے کا طریقہ شاید غلط ہوگا, شاید کہنے کا طریقہ غلط ہوگا. یا ہے کہ دونوں چیزیں ہوں, بات بھی حق ہے, طریقہ بھی صحیح ہے لیکن نیت صحیح ہے. ایسی نیت سے کہی ہے کہ انسان اس کو حقیر سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, پائس سمجھ رہا ہے, بزرگ سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ کر یہ کر رہا ہے, تو اس کے اثرات کیا ہوں گے, غلط ہوں گے بھائی. نیکی کی طرف بلاؤ, اچھائی سے بلاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام کہ ایک دیہاتی, ایک بیڈوین عربی مسجد میں آیا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اللہم ارحمنی و محمد, اس نے کیا دعا کی, اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم احدا ولا ترحم معنا احدا, کیا دعا کی, یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما, اور کسی پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں, اور کسی پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کو سنا, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اللہ کی وسیع عریض رحمت کو کیا کر دیا, ایک دم ٹائٹ اور نیرو کر دیا, وہ تو بہت زیادہ وسیع رحمت والا ہے, تم نے اس کی رحمت کو کیا کر دیا, بالکل شارٹ کر دیا اس کو, بہت نیرو کر دیا تم نے. پھر وہ اٹھا اور اٹھ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا, مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ دوڑے اس کی طرف, اس کو پکڑے, نبی صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو, اس کو کر دو, کر لینے دو اس کو, مسلم شریف کے اندر. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے نا, اگر ہمارا جیسا ہوتا تو ہماری مسجد میں ہوتا, چلو گزار جیسے بیچارے کچھ بھی تھوڑے صبر کر, تھوڑے دانت بانٹ کے چھوڑ دیں گے, اگر کوئی اور جگہ کسی اور مسجد میں ہوتا تو اللہ کی پناہ, ہاں کہ نبی تو اس کی اعلان ہو گیا ہوتا اس کا. نبی علیہ السلام نے اس کو, کیونکہ دو وجہ ہے کہ اگر آپ اس کے, نبی علیہ السلام نے کیوں روکا کہ اس کو جسمانی ہارم نہ ہو, فزیکل ہارم نہ ہو, کہ بالکل چلتا ہوا پیشاب آپ روک دو گے تو ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو جائے, اور دوسرا ہے کہ آپ دوڑو گے تو وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگے گا, تو پہلے ایک جگہ خراب ہونے والی تھی, اب بھاگے گا تو پوری مسجد خراب کرے گا. یہ حکمت ہے نا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اس کو حکمت کہا جائے. विजडम कहा जाता है। तो छोड़ दो उसको कि कम से कम एक जगह कर लेगा तो एक जगह तो साफ करना आसान है, उससे बेहतर कि पूरी मस्जिद साफ की जाए। जब वो पेशाब से फारिग हो गए ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको समझाया कि ये अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर इबादत के लिए है, अल्लाह का घर नापाकी के लिए नहीं है। इस तरह समझा, हक बात हक तरीके से हक नीयत से कही जाए तो उसका असर होता है। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के शहजादे हैं, शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और सादात लोगों में से हैं और उनकी बड़ी तारीख़ है। कभी इंशाल्लाह वक़्त हुआ तो वो भी इंशाल्लाह इनके ऊपर भी बयान करेंगे। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामा मस्जिद में बयान कर रहे थे, दिल्ली की जामा मस्जिद में क्या कर रहे थे, बयान कर रहे थे। तो बयान के दरमियान किसी कोई इंसान खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप हरामजादे हैं। नऊज़ुबिल्लाह, शहजादा है, आलिम है, वक्त का बड़ा आलिम है, क्या कि तुम हरामजादे हो, नऊज़ुबिल्लाह यानी हराम के औलाद, नऊज़ुबिल्लाह। तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वही बात, अगर मेरे जैसे को किसी ने कहा होता तो उसका क्या हाल होता, गालम, अभी तो कितनी गालियां उसको पड़ गई होती है और पता नहीं क्या क्या। अगर सामने वाला कुछ नहीं कहेगा तो उसके जो मोतकदीन हैं, उसके जो मानने वाले मोहब्बत करने वाले मुहिबीन हैं, वो उसका क्या टिक्का बोटी कितनी निकाल देते उसका। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अली ने बयान रोक, चूंकि बयान के बाद बयान के दरमियान उसने बात कही थी, शाह इस्माइल सईद रहमतुल्लाह अली कुछ देर के लिए खामोश हो गए, एक लंबी सांस ली और ये फरमाया कि देखिए उनका जवाब क्या फरमाया कि मुझे लगता है आपको गलत खबर पहुंची है, आपको गलत खबर पहुंची है, मेरी वालिदा के निकाह के जो गवाह थे वो अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। तुमने मुझे हरामजादा कहा तो कहा कि मेरी वालिदा के निकाह के जो गवाह थे वो अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं, आप उनके पास जाकर क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि भाई मेरी वालिदा का निकाह हुआ है और मैं सही तरीके से पैदा हुआ हूँ। ये उनका जवाब, यही वो वजह थी कि ये लोग जो बात कहते थे सही तरीके से कहते थे, सही नीयत से कहते थे, यही वो वजह थी कि जब वो बयानात करते थे ना तो उनके बयान में हज़ार हज़ार लाखों लाखों लोग क्या हो जाते थे, ताइब हो जाते थे, उनको तौबा की तौफीक हो जाती थी। आज बहुत सारी बातें हो रही है, बयानात भी खूब हो रहे हैं लेकिन असर दिल भाई जैसे बैठते हैं वैसे ही उठ के जाते हैं, कोई तौफीक नहीं होती। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह इस दुनिया के कहा कि अम्बिया के बाद एलिक्वेंट, जिसको सबसे एलिक्वेंट समझा जाता है, अम्बिया के बाद ताबईन के अंदर इस उम्मत में उलमा कहते हैं कि जिसको अल्लाह ने बयान करने की महारत और सलीका अता फरमाया था, एलिक्वेंट जी बिल्कुल, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये जब बयान करने के लिए बैठते थे ना, उनके बयान से जनाजे निकलते थे, लोगों के दिलों के ऊपर ऐसा असर होता था, जनाजे निकल देते, जनाजे ऐसी बात करते थे। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताबीन है, जलील कदर ताबीन है, बहुत जबरदस्त बोल दिए। पीछे में आप जाएंगे अताउल्लाह शाह बुखारी वगैरह को ले लीजिए, बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, लोग क्यों सुनते थे ना लोग कि इनकी बातों में असर होता था। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आप देखेंगे, आपने इनके मुश्किल से कुछ बयानात ऐसे होंगे जो एक दो घंटे के होंगे, इनके अक्सर बयानात 5 घंटे 6 घंटे ईशा से फजर ऐसे ही होते थे, और मजमा आप देखें तो किसी के हिलने की हिम्मत ऐसा बोल देते। तो वो बोलने वाले चले गए, वो इखलास वाले भी चले गए, वो सही तरीके वाले भी चले गए, अब सब क्या हो गया, नामो नमूद रह गए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इखलास नसीब फरमाए, बोलने वाले को सुनने वाले को सबको इखलास नसीब फरमाए, वरना ये सब मजलिस हमारे ऊपर क्या बन जाएगी, बबाल बन जाएगी। सुनना ही सुनना, असल तो क्या है, अमल हो हमारी जिंदगी में, एक बात सुने 10 बातों में से एक बात अच्छी लगे तो उसको अपनी जिंदगी में अमल में लाएं, ये असल चीज़ है। ये चीज़ क्या है, असल, कम अज कम एक मरतबा आप अमल करें। हमारे उस्ताद हमको जब पढ़ाते थे, अगर सदके की हदीस आती थी तो फरमाते थे, दूसरे दिन जब सबक में जाते थे मुफ्ती आरिफ साहब तो फरमा देते कि भाई सदका करके कौन कौन आया है, ये पूछते थे कि कल तो हदीस पढ़ी है, तो हदीस सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी है कि तुमको सनद मिल जाए, हदीस इसलिए पढ़ी है कि तुम्हारा अमल हो जाए उसके ऊपर। सुबह आते थे तो पूछते थे कि यासीन पढ़ के कौन कौन आया, अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं की बरकत है कि आज जैब में तस्बीह है, उन्हीं की बरकत है, अल्लाह उनको जजाए खैर अता, अल्लाह उनके इलम में अमल में अल्लाह ताला खूब बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। पिछले साल रमजान में हमारी मस्जिद में तशरीफ भी लाए, इंशाल्लाह इस साल भी कोशिश करूंगा कि वो आए इंशाल्लाह। हज़रत मुफ्ती साहब के खलीफा हैं, मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी के, बहुत नेक तबीयत थे, बुखारी शरीफ पढ़ाते, इनसे हमने नसई शरीफ पढ़ी, तो इनकी इस्लाह का एक अजीब अंदाज था। वही कहते थे कि इतनी सारी किताब पढ़ रहे हो, तो कहा कि कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना पढ़ के आए हो, वहाँ पूछा जाएगा अमल के बारे में कि अमल क्या करके आया। सुबह में आकर पूछते थे कि यासीन शरीफ किस किसने पढ़ी है, कहा कि यासीन की हदीस पढ़ी और यासीन पढ़ के ना आए तो फिर पढ़ने का फायदा क्या। फिर वो इसी की तरह में तो बहुत सी मरतबा तरबियत का अंदाज था, एक तरबियत का क्या होता है, एक अंदाज होता है। बहुत सी मरतबा आते थे क्लास में, कहते थे कि भाई सारी जेब खाली कर दो, जेब खाली करो, तो सारे लोग जेब खाली करते थे। तो अगर किसी के जेब ऐसे तो पूछते नहीं थे, वो पूछते थे अच्छा मिसवाक कहाँ है भाई, इतनी सारी चाबियां लेके घूमते हो, तस्बीह कहाँ है, तस्बीह का तो वजन भी नहीं होता है, वो तो मामूली है, तस्बीह कहाँ है। इस तरह से तरबियत करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की बरकत है कि वो दिन और आज की रात अल्हम्दुलिल्लाह तब से जेब से तस्बीह नहीं निकाली। पर हज़रत फरमाते हैं कि ये मुज़क्किरा है, जेब में जब तस्बीह इंसान चलो न पढ़ो कम से कम लेके तो घूमो, उसमें वजन कितना होता है। इंसान वैसे ही जेब में हाथ डालेगा लेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम तस्बीह मिल जाएगा कि तस्बीह पढ़ लो। इंसान हाथ पे पढ़ता है, मेरा अपना तजुर्बा है, इंसान में क्या हाथ पे, इंसान हाथ पे पढ़ता है ना तो बाद में उसको ये भी नहीं पता कि 20 हुई कि 40 हुई, वो 150 तक भी चला जाता है लेकिन उसको कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि मैंने पूरी पढ़ी है कि कम हुई। और तस्बीह में क्या है, इंसान एक तस्बीह पढ़ता है तो उसको कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक तस्बीह खत्म हुई। तो ये है भाई अमल, अमल हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, अमल से ज़िंदगी बनती है। हर छोटा अपने बड़े को, हर बड़ा अपने छोटे को क्या करे, अमल की तरगीब दे भाई, क्या करें, अमल की तरगीब दे। बाप के बाप को भी ये हक है कि अपने औलाद को तरबियत की लाइन की बातें बताएं। आज हम क्या करते हैं, ये हमारे अंदर ये मामूल हमारा ख़त्म हो गया भाई। बाप अपने बेटे को अपनी तिजारत के सारे घूर बताएगा कि कैसे पैसे बनाने हैं, बेनिफिट्स कहाँ से लेने हैं, कहाँ से कितना नफ़ा मिलेगा, लेकिन काम की बात, दीन की बात नहीं बताएगा भाई, बताना चाहिए। हमारी ही औलाद है ना, अगर हम इनको नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा इनको। मुझे याद है मैं मदरसे में था, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो उस ज़माना तो अभी फ़ोन का भी नहीं था, और फ़ोन आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उनका मामूल था कि अक्सर नसीहतों के लिए मुझे ख़त लिखा करते थे। नसीहतों के लिए क्या लिखा करते थे, ख़त लिखते थे, और उसमें हालांकि वो सामने भी कहते थे, सामने भी कहते, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती है कि इंसान, वो मेरे ख्याल से उनके दिल में ये बात थी कि आलिम है, इसके सामने बोलना, इनके सामने कोई बात करना, कोई अदब के खिलाफ ना बात ना हो जाए, तो बहुत सी बातें वो जो सामने नहीं कहते थे तो वो अपने खतूत में लिखते थे। बल्कि मैं जब यहाँ इंग्लैंड आ गया तब भी उनके ख़त मेरे पर आए, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे की बातें भी बताई है। जब मदरसे में पढ़ने के लिए गया हूँ, वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त लिखा, और ख़त के अखीर के अंदर उन्होंने अल्लामा इकबाल का एक शेर लिखा था। अल्लामा इकबाल का क्या लिखा था, एक शेर लिखा था, तो क्या लिखा था कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, फ़कीरी में नाम पैदा कर, मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह ने लिखा था। वो अक्सर ये शेर लिखते थे अपने ख़त में कि मिटा दे अपनी हस्ती अगर कोई मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि जब तक दाना मिट्टी में नहीं मिलेगा ना उसके अंदर से फूल उगने वाले। तो वो समझते थे ना ये सारी चीज़ें, कि 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा जो घर छोड़ के गया है, एक बोर्डिंग में रह रहा है, वो किस हालत से गुजर रहा होगा। तो वो फ़ोन का ज़माना नहीं था, تو وہ جو ایک دھارس دیتے تھے ان کے خط و خطوط کے اندر چیزیں لکھتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ہمیں یاد کر رہے ہو, ہم بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں, لیکن تم ایک عظیم مقصد کے لیے. اپنے اس میں شرمانا نہیں چاہیے. میں یہ موالی صاحب کی عادت تھی, جس کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے نا اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے, اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. والد صاحب کو لکھنے کی عادت تھی, ٹیچر تھے. آپ یقین نہیں کریں گے, یہ جب یہ دو ڈائنا کا ڈائنا مر گئی تھی نا, تو اس کے ساتھ وہ ایجپشن لڑکا تھا ڈوڈی الفائر کا بیٹا, تو اس وقت تو ہم ہندوستان میں تھے, میں بھی ہندوستان میں تھا. والد صاحب نے جب اخبار میں پڑھا ہے کہ بھائی یہ ایجپشن مسلمان بچہ ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو کہا کہ ایک باپ نے اپنا جوان بچہ کھو دیا ہے, تو ایک باپ کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. میرے والد صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو ماشاء اللہ انگریزی ٹیچر تھے, انگلش بہت اچھی جانتے تھے, تو انہوں نے ہندوستان سے انگلینڈ کے جو یہ دوری الفائد تھا اس کے اوپر انگریزی میں خط لکھا تھا تعزیت کے لیے کہ تم نے اپنا بیٹا, تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, ہم آپ کے غم کے اندر آپ کے دکھ کے اندر ہم یہاں سے شریک ہیں, اگرچہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں نہ آپ مجھے جانتے. حالانکہ کوئی ایڈریس بیڈریس کچھ نہیں ہے, کہا کہ اگر میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میرے تو دو چار روپے جائیں گے, اگر پہنچ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں پہنچا تو کیا ہوا, میرا تو ایک خط جائے گا اور تو کچھ نہیں جائے گا. تو اس میں کچھ دعائیں وغیرہ لکھ کر اس کو بھیجی تھی, اور اس کا کوئی ایڈریس بھی نہیں تھا, کہ ایڈریس کہاں سے ملے گا بھائی, ہندوستان میں گاؤں میں رہنے والا انسان اس کے پاس اتنے بڑے آدمی کا ایڈریس کہاں سے آئے گا. لیکن میرے والد صاحب نے وہ لکھ کر بھیج دیا. ایک دن میں مدرسے سے آیا, تو مدرسے سے آیا ہوں تو ایک پوسٹ مین آ کے ایک بہت بڑا ایک کارڈ ڈلیور کر کے گیا. اب میں اور میری والدہ ہیں, تو اس وقت تو نہ انگلش سے دور دور کی کوئی مناسبت نہیں, تو میں نے کھولا اس کو, تو پورے گولڈ کے اندر وہ بہترین انداز کے اندر وہ لکھا ہوا تھا. تو میں نے نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ میری والدہ پڑھ سکتی ہے, تو میں نے کہا کہ یہ کسی کی شادی کا لیٹر ہوگا, کسی کا دعوت نامہ ہوگا کسی اسٹوڈنٹ کا. والد صاحب جب اسکول سے آئے ہیں تو انہوں نے پڑھا ہے, تو کہا کہ یہ اس کا جواب آیا تھا وہاں سے, اور یہ والد صاحب نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا. تو جس کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے کیا ہوتا ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. کبھی شرمانا نہیں چاہیے, اور میں کہتا ہوں کہ ہماری اولاد یہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں, ٹھیک ہے نا, اپنی زندگی کے تجربات ان کو بتائیں, نصیحتیں ان کو کریں. یاد رکھیں, یہ جب آپ نہیں ہوں گے نا یہ یاد کریں گے. اس دن میں صاحب کر رہا تھا, میرے والد صاحب کا مجھے وہ خط ملا ہے, تو میں نے وہ ایک انولپ میں رکھا ہوا تھا, تو وہ انولپ مجھ سے گم ہو گیا تھا, لیکن میں نے رکھ دیا تھا کہیں پر, تو اس دن صفائی کے اندر وہ مجھے مل گیا الحمدللہ. تو میں نے اس انولپ کے اوپر وہی یعنی اس کے اوپر وہی ٹائٹل رکھ کے میں نے رکھا ہوا تھا, والد صاحب کی قیمتی نصیحتیں. تو آج بھی ہے میرے پاس, جو میں نے یہاں آنے کے بعد والد صاحب نے لکھا تھا. تو اچھی بات بتانے میں بھائی, اچھی طریقے سے اچھے انداز میں کسی کو بھی آپ انسان کہہ سکتا ہے, اور ہماری اولاد خود اس کی کیا ہے زیادہ مستحق ہے. حدیث پڑھ لیجیے. تو نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ انفض علی رسلک حتی تنزل بساحتہم ثم عدوہم من الاسلام. حضرت علی اچھے ہو گئے, جھنڈا دے دیا. حضرت علی نے پوچھا, یا رسول اللہ اب یہ جگہ تو فتح ہو گئی ہے, میں ان کے پاس جاؤں گا. تو کہنے کہ یا رسول اللہ اقاتلہم حتی یکونوا مثلنا, کیا میں ان کے ساتھ جا کر لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جھنڈا دیا تو اب انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے آگے جا کر, تو کیا میں جا کر ان کے ساتھ لڑوں کہ یہاں تک کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے. فقال انفض علی رسلک, نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اپنے معمول کے مطابق جاؤ, خام ہو کر جاؤ, ادھم بچاتے ہوئے نہیں, جس طرح تمہارا نارمل یہ ہے اپنے معمول کے مطابق جاؤ. ان کی زمین کے اوپر اترنا, پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دینا, یہ اسلامی طریقہ ہے. اسلام ایسا نہیں کہ جا کر کسی کے ساتھ لڑنا شروع کر دو, پہلے اسلام کی دعوت دی جائے. اسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ تمہارے بھائی ہیں. دعوت نہیں قبول کرتے ہیں تو دوسرا آپشن ان کے پاس جزیہ کا ہے کہ اگر تم ہمارے پاس رہنا چاہتے ہو ہماری کنٹری کے اندر تو ہمیں ٹیکس پے کرو, تمہارے جان مال سب پروٹیکٹڈ, سب کی حفاظت کی جائے گی. اگر اس سے بھی منع کرے تو پھر تیسرا آپشن کیا آتا ہے, لڑنے کا آتا ہے. تو کہا کہ ادعوہم الی اسلامی, پھر ان کو اسلام کی طرف بلانا. وہ اخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ کے جو واجب حقوق ہے وہ ان کو بتانا. فواللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے نا تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے, سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے. اور سرخ اونٹ اس زمانے کی مرسڈیز, یعنی اس زمانے میں بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے, مہنگا ترین جانور سمجھا جاتا تھا سرخ اونٹ. تو کہا کہ اگر ایک انسان تمہاری وجہ سے صحیح راستے پر آ گیا نا تو تمہاری دنیا بھی بن گئی, تمہاری یہ بن گئی, آخرت بھی بن گئی. اللہ تعالیٰ کا یہ باتوں پر مجھے پہ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دور شیخ بجی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.